رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا صوبہ خوزستان اور صوبہ کرمان کے ہزاروں لوگوں سے خطاب 23 دسمبر 2023۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز.
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خوزستان کے عزیز عوام، کرمان کے عزیز عوام، خوش آمدید. یہ جلسہ نہایت محبت آمیز اور انشاءاللہ مرید لطف پروردگار جلسہ ہے. اس حقیر کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان دونوں صوبوں کی عوام کی ایک تعداد کی زیارت کا موقع میسر آیا. آپ سب کو ایک ایک فرد کو خوش آمدید کہتا ہوں، خاص طور پر عزیز شہیدوں کے اہل خانہ اور عزیز جاں بازوں، دفاع وطن میں زخمی ہو کر معذور ہو جانے والے افراد کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس شیریں اور پرتپاک جلسے کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو چند جملے ان دونوں صوبوں کے بارے میں عرض کروں گا. ہماری نوجوان نسل، ہماری نئی نسل کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آبا و اجداد اور تاریخی افتخارات اور مایاناز میراث سے بخوبی آشنا ہوں. یہ کام آج بھی ضروری ہے اور آئندہ کے لیے بھی لازمی ہے. چند جملے خوزستان کے بارے میں اور چند باتیں صوبہ کرمان کے تعلق سے عرض کرنا چاہوں گا. اس کے بعد ایک اہم ملی موضوع کا ذکر کروں گا اور وہ انتخابات کا موضوع ہے جو عنقریب ہونے والے ہیں. اس کے بعد چند جملے اس انتہائی اہم عالمی مسئلے یعنی غزہ کے بارے میں عرض کروں گا. یہ آپ عزیز بھائیوں اور بہنوں سے ہماری آج کی گفتگو اور آج کی گزارشات کا خاکہ ہے. جہاں تک خوزستان کی بات ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمارے ملک کی گزشتہ 120 یا 130 سال کی تاریخ میں خوزستان ملت ایران کی مزاحمت کی سب سے بنیادی اور سب سے اہم مراکز میں سے ایک رہا ہے. اگر ہمارے نوجوان تاریخ سے باخبر ہوں تو انہیں علم ہوگا کہ 100 سال سے زیادہ عرصہ قبل پہلی عالمی جنگ کے بعد جب آئے اور ایران کے علاقے اور عراق پر حملہ کیا، خوزستان کے عوام کی مزاحمت نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. خوزستان کی غیور عوام نے علماء نجف کا فتویٰ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا پرچم بلند کیا اور انگریزوں کے مقابلے میں ثابت قدمی سے ڈٹ گئے۔ حالانکہ انگریز وہاں پر فوجی طاقت اور دیگر بڑی طاقتوں کے ساتھ وہاں پہنچے تھے، صرف پروپیگنڈے وغیرہ کی بات نہیں تھی، عراق پر انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اب ایران کے اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ خوزستان کے عوام، علماء نجف، آقا مرزا محمد تقی شیرازی اور دیگر علماء کے فتوے کے مطابق انگریزوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ کئی سال پہلے میں نے خوزستان کو جو سفر کیا تھا تو اس وقت کی مزاحمت کے لیے استعمال ہونے والا پرچم لایا گیا اور ہم نے وہ پرچم آستانہ امام رضا علیہ السلام کو ہدیہ کیا۔ خوزستان کے عوام کو وہ پرچم آج بھی موجود ہے۔ تاریخ کی یہ چیزیں اہم ہیں، ان کی بڑی قیمت اور قدر ہے۔ خوزستان سینہ سپر کر کے کھڑا ہو گیا، انگریزوں کے مقابل صرف خوزستان کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ پورے ایران اسلامی کی حفاظت کے لیے۔ تیل کی صنعت کی تحریک کے مسئلے میں بھی 1940 کے عشرے کے آخری برسوں میں خوزستان ایران اور برطانیہ کے درمیان تصادم کا میدان تھا۔ آبادان ریفائنری پر قبضے کی صورت میں، جس پر انگریزوں کا کنٹرول تھا، اور اسی طرح ان علاقوں اور مراکز پر قبضے کی صورت میں جو انگریزوں نے اپنے لیے تیار کیے تھے، خوزستان والے یہاں بھی پہلی صف میں اور ہر اول دستے میں تھے۔ ان سب سے زیادہ اہم 1980 میں صدام کے حملے کے مقابلے میں خوزستان کے عوام کی استقامت تھی۔ دفاع کا پہلا گروہ خود خوزستان کے لوگ تھے۔ صدام نے غلط اندازہ لگایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر خوزستان کے شہروں آبادان، خرم شہر اور اہواز وغیرہ پر حملہ کر دے گا تو ان علاقوں میں جو عرب رہتے ہیں وہ اپنے ملک کے خلاف اس کا ساتھ دیں گے، ڈر جائیں گے۔ صدام کو بڑی غلط فہمی تھی، وہ سوچ رہا تھا کہ خوزستان اس کے کنٹرول میں آ جائے گا اور خوزستان میں عرب و ایرانی اس کی مدد کریں گے، حالانکہ وہ لوگ جو سب سے پہلے سینہ سپر کر کے کھڑے ہوئے وہ یہی لوگ تھے جن سے وہ امید لگا رہا تھا۔ شہید عزیز علی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ ایک آئیڈیل ہیں۔ جنگ کے اوائل میں صدام کے لوگوں نے ان کی شہرت سن رکھی تھی اور کئی سال سے ان کی تلاش میں تھے۔ جنگ میں وہ جسے بھی قید کرتے اس سے پوچھتے تھے کہ علی ہاشمی کہاں ہے، وہ لوگ علی ہاشمی کے تلاش میں تھے۔ شہید علی ہاشمی کی والدہ ابھی حال ہی تک حیات میں تھیں۔ خوزستان کے لوگ چاہے وہ عرب ہوں یا غیر عرب، لور ہوں کہ بختیاری ہوں یا کسی دوسرے قبیلے کے ہوں، ان اولین افراد میں سے تھے جو صدام کے مقابلے میں ڈٹ گئے، اور انہوں نے مقابلے کے لیے ایک صف تشکیل دی۔ یہ بہت بڑا افتخار ہے، یہ ایک بڑی تعریف ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ ایک دوسرے پہلو سے بھی خوزستان ایک ممتاز صوبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک کے تمام صوبوں کے شہیدوں کا خون خوزستان کی مٹی پر بہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوزستان پوری ایرانی قوم کی ہمدلی اور یکجہتی کا مظہر ہے۔ پورے ملک کے تمام مقامات سے نوجوان، صف اول میں لڑنے والے، جان کی قربانی دینے والے خوزستان پہنچے اور اپنے ایمان اور جوش و جذبے کے ساتھ لڑے، اور انہوں نے اسلام کی راہ میں، ایران کی راہ میں، اسلامی جمہوریہ ایران کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور خوزستان ایرانی قوم کی یکجہتی کا مرکز بن گیا۔ ہم نے تاریخ میں ایرانی قوم کی شجاعت کے بارے میں جو کچھ سنا تھا، اس کی فداکاری اور جانبازیوں کے بارے میں، ایثار کے بارے میں، استقامت کے بارے میں، وہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے خود خوزستان میں دیکھ لیا۔ بنابراین خوزستان ایرانی قوم کی نمایاں خصوصیات کا مظہر بن گیا۔ تو یہ کچھ باتیں خوزستان کے بارے میں تھیں۔ ہمارے عزیز جوان ان کچھ باتوں کو ملک کے اس اہم خطے کی تعریف کے دسیوں برابر یا سینکڑوں برابر سمجھ کر سنیں۔ اب جہاں تک بات کرمان کی ہے تو میں نے کرمان اور کرمان کے لوگوں کے ساتھ اپنی برسوں کی انسیت کے دوران اس صوبے اور اس صوبے کے لوگوں کے درخشاں پہلوؤں کا بذات خود مشاہدہ کیا ہے۔ یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، دیکھنے والی باتیں ہیں جو میں نے خود دیکھی ہیں، محسوس کی ہیں۔ اگر ہم کچھ جملوں میں ان خصوصیات میں سے سب سے اہم خصوصیات کا نام لینا چاہیں تو میں عرض کروں کہ سب سے پہلے کرمان کا گہرا ثقافتی تشخص ہے، دوسرے نمبر پر کرمان کی غیر معمولی صلاحیت والے افراد کی پرورش ہے۔ اس صوبے کی ایک خصوصیت غیر معمولی صلاحیت والے افراد کی پرورش ہے۔ اسی طرح کرمان کے لوگوں کی اخلاقی برتری و بزرگی اور سچا ایمان ہے۔ ایک اور خصوصیت اسلامی و انقلابی تحریک سے جڑنے میں کرمان کے لوگوں کا پیش پیش رہنا ہے۔ میں یہ بات بھولا نہیں ہوں کہ 1963 میں کرمان کے مدرسہ معصومیہ میں، اگر یہ نام مجھے صحیح سے یاد رہ گیا ہو تو، کرمان کے بچے اور نوجوان ایک زنجیر کی طرح وہاں موجود انقلابیوں اور شاہی حکومت سے لڑنے والے دینی طلباء اور علماء دین کے ساتھ مسلسل اس مدرسے میں آتے جاتے رہتے تھے، پمفلیٹ دیتے تھے، پمفلیٹ لیتے تھے، پمفلیٹ تقسیم کیا کرتے تھے، پیغام لیتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے، سبق لیتے تھے اور جا کر پورے صوبے میں پھیلا دیتے تھے۔ حاج قاسم سلمانی جیسی عظیم شخصیت کے سامنے آنے کے عوامل یہ سب ہیں۔ غیر معمولی صلاحیت والے افراد پیدا کرنا، نمایاں اسلامی تعلیمات سے جڑے رہنا اور اس راہ میں جد و جہد کرنا، وہ عظیم خصوصیت ہے جو حقیر نے اپنی آنکھوں سے کرمان کے لوگوں میں دیکھی ہے۔ جی ہاں، یہ کہنا درست ہے کہ ایک قاسم سلمانی کافی ہے کہ نہ صرف صوبہ کرمان بلکہ پوری ایرانی قوم اس پر فخر و ناز کرے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ ثقافتی ڈھانچہ جو قاسم سلمانی کی تربیت کرتا ہے وہ کیا ہے۔ اس ثقافتی ڈھانچے پر توجہ دینی چاہیے، اس سچے ایمان، اس ایثار، اس صحیح فکر اور ہدایت الہی جو خداوند متعال کچھ لوگوں کو عطا کرتا ہے، وہ اس ثقافتی ڈھانچے میں ہیں۔ البتہ یہ ڈھانچے ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن جب اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوریہ نہ ہو تو یہ توانائیاں سامنے نہیں آ پاتی۔ جب اسلامی جمہوریہ وجود میں آ جاتی ہے تب یہ شخصیات یکے بعد دیگرے سامنے آنے لگتی ہیں، منشاء وجود پر آ جاتی ہیں۔ وہ شہید حسین علم الہدا ہیں، وہ شہید علی ہاشمی ہیں، وہ شہید ہمت ہیں، وہ شہید حاج قاسم سلیمانی ہیں۔ میں آپ عزیز جوانوں، خوزستان اور کرمان کے جوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان خصوصیات پر ناز کریں، فخر کریں، افتخار کریں، اس تاریخی اور آبائی ورثے کی قدر سمجھیں، ان خصوصیات سے اپنے ملک کے مستقبل کی تعمیر کے لیے استفادہ کریں۔ اس ملک کی تعمیر ہونی چاہیے، ابھی کافی کمیاں موجود ہیں، ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اور ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ دسیوں سال بلکہ سینکڑوں سال تک جابروں کی حکمرانی نے ہمارے ملک کو بہت سی چیزوں میں پیچھے رکھا۔ تاریخی ماضی کے پیش نظر آج ہمیں علم و سائنس میں دنیا کے قافلہ علمی کا علم بردار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں ہیں۔ آج ہمیں اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات کو اپنے ملک کی زندگی کے ہر ہر حصے میں کھل کر دکھانا چاہیے تھا۔ اسلام کی تعمیر کا، ملک کا انتظام چلانے میں اسلام کی توانائی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم ابھی تک مکمل طور پر ایسا نہ کر سکے۔ لہذا ہمیں اس نقصان کا، اس خمیازے کا ازالہ کرنا ہوگا، تلافی کرنا ہوگی۔ آپ جوان یہ کام کر سکتے ہیں، ایرانی قوم یہ کام کر سکتی ہے۔ خداوند عالم انشاءاللہ آپ کو محفوظ رکھے، ان تیاریوں میں خدا اضافہ کرے، یہ تیاریاں مختلف میدانوں میں عملی میدان میں پہنچیں۔ خیر، تو یہ کچھ جملے خوزستان کے بارے میں اور کرمان کے بارے میں تھے۔ اور اب انتخابات کا اہم مسئلہ۔ تقریباً 2 مہینے بعد ملک میں 2 اہم انتخابات ہونے والے ہیں۔ میں نے سال کے آغاز میں ان انتخابات کی طرف اشارہ کیا تھا، اس وقت انتخابات میں کافی مدت باقی تھی، اب وہ مدت کم ہو گئی ہے۔ ایرانی قوم کو بہترین انداز میں ان انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک الیکشن مجلس خبرگان رہبری ماہرین کونسل کا ہے۔ ماہرین کونسل کی اہمیت اس بات میں ہے کہ وہ ضروری مواقع پر ملک کے لیے مناسب رہبر کا انتخاب کر سکتی ہے، اور موجودہ رہبر کی زندگی کے دوران بھی اس کے اندر قیادت کی شرائط پر نظر رکھ سکتی ہے، اور نظر رکھنا ہی چاہیے۔ یہ ماہرین کونسل کی اہمیت ہے۔ جس پر ایرانی قوم اور صوبوں کے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے اور اس الیکشن کو بہترین انداز سے منعقد کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف مجلس شورائے اسلامی، پارلیمنٹ کا الیکشن بھی، یہ دونوں الیکشن ایک ساتھ منعقد ہوتے ہیں، بہت اہم بات ہے۔ آئین کی رو سے پارلیمنٹ ملک کے مستقبل کو ترسیم کرنے والی ہے، ملک کے مستقبل کی راہ ہموار کرنے والی ہے۔ اگر ملک میں کچھ مشکلات ہیں تو انہیں دور کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی جانب سے قانون بنائے جانے اور پارلیمنٹ کی مدبرانہ موجودگی کی ضرورت ہے۔ اس الیکشن کی اہمیت اس بات میں ہے، لہذا دونوں انتخابات پرشکوہ طریقے سے منعقد ہونے چاہئیں۔ میں نے سال کے آغاز پر ان انتخابات کے سلسلے میں چار خصوصیات قوم سے عرض کی تھیں۔ سب سے پہلی بھرپور شرکت، دوسری حقیقی رقابت، تیسری حقیقی معنی میں شفافیت، اور چوتھے الیکشن کی حفاظت۔ یہ چاروں خصوصیات انجام پانی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان چاروں خصوصیات کے بارے میں بات کریں، آج میں اختصار سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اگر اس دو مہینے کے عرصے میں ہم زندہ رہے اور توفیق حاصل ہوئی تو عزیز عوام سے دوبارہ اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ اسلامی جمہوریہ میں الیکشن کا اصل فلسفہ واضح ہونا چاہیے۔ ہم کیوں الیکشن کرواتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ جمہوری اور اسلامی دونوں ہی الفاظ الیکشن سے وابستہ ہیں۔ جمہوریت کا مطلب ہے عوامی حکمرانی، یعنی ملک کی حکمرانی عوام کے ہاتھوں میں ہو۔ تو عوام کس طرح حکمرانی میں دخیل ہوں گے اور کس طرح دخیل ہو سکتے ہیں؟ الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بعض لوگ انتخابات کی ضرورت کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، لوگوں میں مایوسی پھیلاتے ہیں، وہ اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ اگر ملک میں انتخابات نہ ہوں گے تو پھر یا تو آمریت ہوگی یا انارکی اور بد امنی ہوگی۔ جو چیز ملک میں آمریت کو سامنے آنے سے روکتی ہے وہ الیکشن ہے، انتخابات ہیں۔ جو چیز انارکی، ہنگاموں اور بد امنی کو روکتی ہے وہ انتخابات ہیں۔ الیکشن وہ صحیح راستہ ہے جس کے ذریعے لوگ ملک میں قومی حاکمیت کو، عوام کی حکمرانی کو، جمہوریت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ لہذا یہ جمہوریت کی بات ہوئی۔ الیکشن ملک میں ولی فقیہ کے انتخاب میں معاون ثابت ہوتا ہے اور اسے سامنے لا سکتا ہے، یعنی اسلامیت کو یقینی بنا سکتا ہے۔ الیکشن پارلیمنٹ میں ایسے اراکین کو بھیج سکتا ہے جو اسلامی اصولوں اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ملک چلانے کے لیے قوانین وضع کر سکتے ہیں۔ لہذا جمہوریت بھی اور اسلامیت بھی انتخابات پر منحصر ہے۔ اسلامی جمہوری نظام میں انتخابات ضروری ہیں۔ ان انتخابات میں وہ چار نکات جو ہم نے بیان کیے ہیں اہم ہیں۔ سب سے پہلے شرکت۔ شرکت کا مطلب ہے انتخابات میں عوام کی پرجوش اور بھرپور موجودگی۔ اگر انتخابات میں عوام کی شرکت پرجوش اور بھرپور ہو تو یہ قومی اتحاد کی عکاسی کرتی ہے، یہ میدان میں موجودگی کے لیے ایرانی قوم کے جذبے کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایرانی قوم کا جذبہ اور قومی اتحاد قومی طاقت پیدا کرتا ہے، اور قومی طاقت ملک کے محفوظ رہنے کا سبب بنتی ہے۔ اور جب ملک محفوظ ہو جاتا ہے تب اس ملک میں علم و سائنس کی پیش رفت ہوتی ہے، اس ملک میں معیشت پھلتی پھولتی ہے، ملک کی مختلف ثقافتی، معاشی اور سیاسی مشکلات حل ہونے لگتی ہیں۔ لہذا عوامی شرکت اس طرح کا معجزہ کرتی ہے۔ انتخابات ملک میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ بعض لوگ تبدیلی کی بات تو کرتے ہیں، تبدیلی کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس چیز کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں جو تبدیلی کی ضروری تمہید ہے، یعنی انتخابات۔ انتخابات کے ذریعے ملک میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ مختلف سیاسی، معاشی اور ثقافتی نظریات رکھنے والے لوگ اپنے سیاسی، ثقافتی یا معاشی نظریات کے حق میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ انتخابات کے ذریعے، چاہے وہ پارلیمانی الیکشن ہو، چاہے ماہرین کونسل مجلس خبرگان کا الیکشن ہو، چاہے صدارتی الیکشن ہو یا شہری اور دیہی کونسلوں کا الیکشن ہو، ایسے لوگوں کو اقتدار میں لائیں جو ان کی اس سیاسی سوچ، ان کے سیاسی یا معاشی یا ثقافتی نظریے کے حامی ہوں۔ یہ ہوئی تبدیلی۔ بنا بین تبدیلی کی اساس الیکشن، انتخابات ہیں۔ ان سارے لوگوں کی، جن کے کچھ سننے، دیکھنے اور پڑھنے والے ہیں، ذمہ داری ہے کہ عوام کو انتخابات میں شرکت کی دعوت دیں. بڑے علماء، یونیورسٹیوں کے اساتذہ، حوزہ علمیہ کے اساتذہ، ریڈیو اور ٹی وی کا ادارہ، پریس والے، جوان، گھر والے، یہ سب انتخابات کے منادی ہو سکتے ہیں اور اپنے سننے، دیکھنے اور پڑھنے والوں کو انتخابات میں شرکت کی دعوت دے سکتے ہیں. ایسی صورت میں الیکشن پرجوش اور بھرپور الیکشن ہوگا. اگر الیکشن میں لوگوں کی شرکت کم ہو تو پارلیمنٹ کمزور ہوگی، اور کمزور پارلیمنٹ میں مسائل اور مشکلات کو دور کرنے کی پوری طاقت نہیں ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسائل دور ہوں تو ہمیں انتخابات میں شرکت بڑھانی ہوگی. یہ سبھی کی ذمہ داری ہے. جو بھی چاہتا ہے کہ ملک کے مسائل دور ہوں، اس کے لیے راستہ یہی ہے. تو یہ ہوا انتخابات میں شرکت کا مسئلہ. اب اگر عمر باقی رہی اور موقع رہا تو میں آئندہ بھی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. جہاں تک رقابت اور کمپٹیشن کی بات ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ رقابت ہے کیا؟ رقابت کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی دھڑے انتخابات میں شرکت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کریں. مختلف سیاسی و معاشی رجحان رکھنے والے افراد اور گروہ انتخابات میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں. سیاسی جماعتیں سیاسی نظریات، سیاسی خیالات اور اسی طرح معاشی اور ثقافتی نظریات و خیالات کے درمیان مقابلہ آرائی کے لیے میدان کھلا ہو. رقابت کے معنی یہ ہیں. رقابت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان جو الیکشن کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں، وہ تجربہ کار اور پرانے لوگوں سے مقابلہ آرائی کریں. یہ لوگ کوشش کریں، وہ بھی کوشش کریں. ایک اچھی اور مضبوط پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ ہے جس میں ایسے جوان بھی ہوں اور ویسے تجربہ کار پرانے لوگ بھی ہوں. رقابت کا مطلب یہ سب ہے. انتخابات کے سلسلے میں ایک سب سے اہم بات یہ مقابلہ آرائی اور کمپٹیشن ہے. رقابت کا مطلب یہ ہے کہ سبھی پرچار کر سکیں، البتہ صحیح پرچار. اگر حیات رہی تو انشاءاللہ میں بعد میں پرچار کے سلسلے میں بھی کچھ عرض کروں گا. تشہیر و پرچار اخلاق و مذہب کی حدود میں رہ کر کرنا چاہیے. تشہیر و پرچار کا مطلب الزام تراشی نہیں ہے. پرچار کا مطلب جھوٹ بولنا نہیں ہے، جھوٹے وعدے کرنا ہرگز نہیں ہے. اپنی تشہیر پرچار کا مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات اور نظریات کو بیان کرے. پرچار کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ سبھی کے لیے فراہم ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں باتیں کافی زیادہ ہیں. انتخابات کے صحیح و سالم اور باحفاظت انعقاد کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگر عمر رہی تو بعد میں کچھ باتیں ضرور کروں گا. لہذا انتخابات کے مسئلے کو ہمیشہ یاد رکھیے. بعض لوگ انتخابات کے سلسلے میں عوام کے جوش پر پانی ڈال دیتے ہیں. یہ غلط کام ہے. یہ بالکل نامناسب ہے اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ملک کے نقصان میں ہے. فلاں شخص اور فلاں انسان کے نقصان میں نہیں ہے، بلکہ ملک کے نقصان میں ہے. کچھ لوگ انتخابات کے سلسلے میں عوام کے جوش و جذبے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مسلسل ملک کے مسائل کو نظروں کے سامنے لاتے رہتے ہیں. اگر مسائل موجود ہیں تو ان کا حل کیا ہے؟ مسائل کے حل کا راستہ الیکشن ہے. اتفاق سے مشکلات کو دور کرنے کے لیے انتخابات میں شرکت کرنی چاہیے. تو یہ کچھ باتیں انتخابات کے سلسلے میں تھیں. اور اب غزہ کے بین الاقوامی اور اسلامی مسئلے کے بارے میں کچھ باتیں. غزہ کے واقعے کو شروع ہوئے 2.5 مہینے ہو چکے ہیں. یہ واقعہ عالم اسلام کی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے. حالیہ تاریخ میں، شاید پچھلی ایک صدی میں، ہمارے سامنے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ ایک بہت غیر معمولی واقعہ ہے، ایک بے مثال واقعہ ہے. اب یہ کس طرح سے بے مثال واقعہ ہے؟ دو پہلوؤں سے، دو جہاز سے یہ واقعہ بے مثال ہے. صہیونی حکومت کے پہلو سے یہ واقعہ بے مثال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی صفاقی، اس طرح کے جرائم، اس طرح کی حیوانیت تاریخ کے اس دور میں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، ہرگز نہیں دیکھی گئی. اس طرح سے بچوں کا قتل عام اور اس طرح سے اسپتالوں کے مریضوں پر بنکر بسٹر بم گرانا، اس طرح کی بے رحمی، اس طرح کی خباثت عدیم المثال ہے اور کبھی نہیں دیکھی گئی. یہ بات صہیونی حکومت کے پہلو سے تھی. دوسری طرف فلسطینی عوام اور فلسطینی مجاہدین کی جانب سے بھی ایسی مزاحمت، ایسی مقاومت، ایسا صبر، ایسی استقامت اور دشمن کو اس طرح پاگل بنا دینا دیکھا نہیں گیا. یہ بھی عدیم المثال ہے. غزہ کے لوگ، غزہ کے مجاہدین چٹان کی طرح پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ جبکہ پانی نہیں پہنچ رہا، کھانا نہیں مل رہا، ایندھن نہیں پہنچ پا رہا، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور گھٹنے نہیں ٹیک رہے۔ یہ بہت عظیم اور اہم بات ہے۔ یہ گھٹنے نہ ٹیکنا ان کو فاتح بنائے گا، جیسا کہ فتح کی علامتیں آج دکھائی دے رہی ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، خداوند متعال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صہیونی حکومت اپنے تمام تر جنگی ہتھیاروں کے ساتھ، تمام تر وسائل کے ساتھ فلسطینی مجاہدین کے مقابلے میں، جن کے ہتھیاروں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ صہیونی حکومت کے ہتھیاروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی صہیونی حکومت ناتواں ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کے کئی اہم اور سرگرم حصوں کو میدان سے باہر نکال لیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اور صرف جانوں کا، صہیونی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، یہ بے مثال واقعات ہیں۔ ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس واقعے میں صہیونی حکومت کی شکست صرف صہیونی حکومت کی شکست نہیں ہے، امریکہ کی بھی شکست ہے۔ آج دنیا میں کوئی بھی صہیونی حکومت اور امریکہ یا برطانیہ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ سبھی جانتے ہیں کہ یہ سب ایک ہیں۔ امریکہ بڑی بے شرمی سے بمباری رکوانے اور جنگ بندی کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے، لہذا ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب کے سب ایک ہیں۔ اس کے ویٹو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں، عورتوں، مریضوں، بوڑھوں اور نہتے لوگوں پر بم گرانے میں صہیونی حکومت کا ساتھ دیتا ہے۔ اس واقعے میں امریکہ رسوا ہو گیا ہے، مغربی تمدن کے چہرے سے نقاب اتر گئی ہے۔ فلسطینی قوم کی عظیم فتح اس بات میں ہے کہ اس نے مغرب کو، امریکہ کو، انسانی حقوق کے جھوٹے دعوے داروں کو رسوا کر دیا ہے۔ اب سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ دکھاوا انسانی حقوق وغیرہ کا نام لینے کے پیچھے حقیقت ہے کیا۔ امریکہ اور برطانیہ کے منحوس افریت کا مکرو چہرہ عیاں ہو گیا ہے، پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آشکار ہو گیا ہے۔ اسرائیل امریکہ کے بغیر، امریکی مدد کے بغیر ایسی صفاقیت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر امریکہ تیار نہ ہوتا تو اسرائیل کی ہمت نہ ہوتی۔ صہیونی حکومت نے امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے ہی اس ڈھائی مہینے کے عرصے میں اتنے زیادہ جرائم کا ارتکاب کیا۔ یہ بات دنیا میں سبھی لوگ جانتے ہیں۔ امریکہ رسوا ہو گیا ہے، خود یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ حق کے محاذ اور مزاحمتی محاذ کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اور اب میدان میں مجرموں کی شکست کی نشانیاں یکے بعد دیگرے واضح طور پر سامنے آتی جا رہی ہیں۔ انسانی محاذ پر بھی یہ پوری طرح سے شکست کھا چکے ہیں، یہ اس میدان کی حقیقت ہے۔ وائٹ ہاؤس کی اصلیت سامنے آ چکی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی حکومت کا باطن کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ خیر، تو آج فریضہ کیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ مزاحمت و استقامت کی مدد۔ ہر شخص جس طرح سے بھی ممکن ہے مزاحمت و استقامت کی مدد کرے۔ مزاحمت و استقامت کی مدد ایک فریضہ اور ذمہ داری ہے، اور اسی طرح صہیونی حکومت کی مدد کسی بھی طرح سے ہو جرم اور غداری ہے۔ افسوس کہ بعض مسلم حکومتیں اس جرم کا ارتکاب کر رہی ہیں، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ مسلم اقوام اسے فراموش نہیں کریں گی۔ آج مسلم حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ صہیونی حکومت تک اشیاء، تیل اور ایندھن وغیرہ نہ پہنچنے دیں، جس طرح وہ غزہ کے لوگوں تک پانی نہیں پہنچنے دے رہے۔ یہ مسلمان حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور مسلم اقوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں کہ وہ صہیونی حکومت کی کسی بھی طرح سے مدد کو ختم کر دیں، اسے رکوا دیں، بلکہ اس سے اپنے سارے روابط منقطع کریں۔ اور اگر مستقل طور پر صہیونی حکومت سے رابطہ توڑ لینا ان کے لیے ممکن نہ ہو، تو کم از کم عارضی طور پر تعلقات توڑ کر اس خبیث، ظالم، درندہ صفت اور خوخار حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج پوری دنیا کا ضمیر مجروح ہو گیا ہے، وہ درد محسوس کر رہا ہے۔ امریکہ میں، یورپی ممالک میں لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں، یہ مذاق بات نہیں ہے۔ ان میں سے بعض ممالک اور حکومتوں کی سیاسی شخصیات اپنی حکومتوں کی جانب سے صہیونی حکومت کی مدد کی وجہ سے استعفیٰ دے رہی ہیں۔ یونیورسٹیوں کے چانسلر استعفیٰ دے رہے ہیں۔ سائنسدان، مفکر اور اہم افراد تنقید کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اپنی حکومت کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت پر معترض ہیں، اعتراض کرتے ہیں، دنیا کا ضمیر مجروح ہوا ہے، زخمی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض حکومتیں بے دستور اس صفاق اور جلاد حکومت کی مدد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس بات میں بالکل بھی شک نہ کیجیے گا کہ فتح حق کے محاذ کی ہوگی، اس بات میں بالکل بھی شک نہ کیجیے گا کہ ایک دن صہیونی حکومت کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، یہ چیز حتمی مستقبل کا حصہ ہے۔ اللہ کی مدد، طاقت اور اذن سے یہ کام ہو کر رہے گا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نوجوان اس دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
وہ امیدواری انشاءاللہ شما جوان ہاں اون روز رو به چشم خودتون ببینید۔ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته۔